یہ دل ہے، یہ بوٹی یا گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان شک والی چیزوں سے بچتے رہنا چاہیے تاکہ انسان کے ایمان میں نقصان نہ ہو۔ باب اداء الخمس من الایمان۔ اداء الخمس، خمس کا ادا کرنا، من الایمان، ایمان کا حصہ ہے۔ خمس کیا ہے؟ مال غنیمت کا پانچواں حصہ دینا۔ حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرۃ قال كنت اقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره۔ ابو جمرہ روایت کرتے ہیں، كنت میں تھا، اقعد بیٹھا کرتا، مع ابن عباس، ابن عباس کے ساتھ، يجلسني وہ بٹھاتے تھے مجھ کو، على سريره اپنے تخت پر، اپنی چارپائی، سریر چارپائی کو کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، یا اپنے تخت پر ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ فقال تو ایک دفعہ کہنے لگے، اقم اندی میرے پاس ٹھہرو، قیام کرو، حتی یہاں تک کہ اجعلا میں کر دوں لکا تیرے لیے، سہمن ایک حصہ، من مالی اپنے مال میں سے۔ فاقمت معہ تو میں ٹھہرا رہا ان کے ساتھ، شہرینی دو ماہ۔ ثم قال پھر کہا، ان بے شک، وفد عبد القیس، عبد القیس کا وفد، لما جب، اتو آئے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قالا تو آپ نے فرمایا، من القوم کون لوگ ہیں، او یا من الوفد کون سا وفد ہے، قالو لوگوں نے بتایا، ربیعتو ربیعہ کے لوگ ہیں، یعنی ربیعہ قبیلہ کے لوگ ہیں۔ قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا بالقوم، مرحبا ان لوگوں کو، ویلکم، او بالوفد یا وفد کا لفظ استعمال فرمایا، غیر خزایا نہ رسوا ہوں ولا نداما اور نہ نادم ہوں، یعنی استقبال کا ایک طریقہ ہے۔ فقالو تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ہم، لا نستطیعو ہم نہیں استطاعت رکھتے، ان نأتیہ کا کہ آ سکیں آپ کے پاس، الا مگر، فی شہر الحرام حرام مہینے میں، وبیننا وبینک اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان، ھذا الحی یہ قبیلہ ہے، من کفار مضر کفار میں سے، جس قبیلے کا نام مضر ہے، یعنی مضر ہی لوگ حائل ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان۔ فمرنا تو آپ حکم دیجئے ہم کو، بامر ایک کام کا، ایک بات کا، فصل واضح، کلیئر کٹ، نخبرو ہم خبر دیں، بہی اس کی، من ان کو جو، وراءنا ہمارے پیچھے ہیں، وندخلو اور ہم داخل ہو سکیں، بہی ساتھ اس کے، الجنت جنت میں۔ وسألوہ اور انہوں نے سوال کیا آپ سے، عن الاشربتی شراب کے بارے میں، یا شرابوں کے بارے میں، اشرب شراب کی جمع ہے۔ فامرہم تو آپ نے حکم دیا ان کو، باربعین چار چیزوں کا، ونہاہم اور روک دیا ان کو، ان اربعین چار چیزوں سے۔ امرہم حکم دیا ان کو، بالایمانی ایمان کا، باللہ اللہ پر، وحدہ اکیلے اسی پر۔ قالا فرمایا، اتدرون کیا تم جانتے ہو، مل ایمان کیا ہے ایمان، باللہ وحدہ ایک اللہ پر۔ قالو انہوں نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قالا آپ نے فرمایا، شہادت گواہی دینا، اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ان محمد اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، وہ ایتاء الزکات اور زکات ادا کرنا، وہ صیام رمضان اور روزے رکھنا رمضان کے، وہ ان اور یہ کہ، تعطو تم دیا کرو، دے دو، من المغنم غنیمت میں سے، الخمس پانچواں حصہ۔ ونہاہم اور روکا ان کو، ان اربع چار چیزوں سے، ان الحنتم ہنتم سے، والدبا دبا سے، والنقیر نقیر سے، والمزفت اور مزفت سے، وربما قال المقیر اور شاید آپ نے مقیر کا بھی ذکر کیا۔ وقال اور فرمایا، احفظوهن ان کو یاد کر لو، واخبروا بهن اور ان کی خبر دو، من وراءکم جو تمہارے پیچھے ہیں، جو تمہارے پیچھے یعنی اپنی قوم کے لوگ ہیں۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے ایک وفد بن کر، اور وفد کا معنی ہوتا ہے بھیجے ہوئے لوگ، یعنی ایک ہوتا ہے گروہ قوم، لیکن جب کسی قوم پر وفد کا اطلاق ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. کس کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے؟ یہ عبد القیس کی طرف سے، یہ عبد القیس بھیجنے والا ہے، خود ساتھ نہیں آیا. اس گروہ کا جو سردار تھا یا رئیس تھا جو ساتھ آیا، اس کا نام اشجع تھا. پہلی بات تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابو جمرہ جو ہیں ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور ابن عباس ان کو بہت پسند کیا کرتے تھے اور انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے. ان کے اندر کوئی خوبی دیکھی ہوگی یا کوئی ذہانت یا کوئی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے وہ انہیں خاص اہمیت دیتے، اور پھر اس بات پر بھی اصرار کیا انہوں نے کہ وہ ان کے پاس کچھ عرصہ رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں. اب یہاں پر وہ ان کو کہتے ہیں تم رہو تو میں تمہیں کچھ مال دوں گا. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جہاد میں جانے کے لیے شوق رکھتے ہوں کہ میں جاؤں گا، جیتوں گا، مال غنیمت ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھ کے علم حاصل کرو، سیکھو، گویا کہ یہ بھی ایک جہاد ہے، اور جہاں تک مال کا تعلق ہے تو میں اپنے مال میں سے تم کو دے دوں گا. اجعل لک سہما من مالی، جو حصہ مجھے ملے گا اس میں سے میں تم کو دے دوں گا، تم میرے پاس ہی رہو. تو اقمت معہ شہرین، تو کہتے ہیں کہ پھر میں آپ کے پاس دو مہینے تک رہا اور بہت کچھ سیکھتا رہا. پھر اس کے بعد وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک وفد جو عبد القیس نے بھیجا تھا وہ آیا، اور اس وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا، اور آپ نے ان کو کیا کیا تعلیم دی، اور کن کن چیزوں سے روکا. اب آپ دیکھیں کہ اس روایت کو ابو جمرہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں جو ایک بڑا حصہ ہے ابن عباس کا ہے کہ ابن جمرہ کو روک کے رکھتے ہیں، اور پھر ابن جمرہ کو پورا قصہ بعین ہی آگے روایت کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے کچھ لوگوں کو قربانی کرنا پڑتی ہے، اور علم بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے، صبر کے ساتھ سیکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے دنیا کی اور بہت سی خواہشات کو بعض اوقات تج کرنا پڑتا ہے، کہ جس طرح وہ جانا چاہتے تھے انہوں نے ان کو ایک طرح سے زبردستی روک لیا. اب یہ روایت کیا کرتے ہیں کہ وفد عبد القیس آیا، اور جب وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا. آپ نے پوچھا من القوم، کون لوگ آئے ہیں، او من الوفد، کون سا وفد آیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں سے ان کا تعارف حاصل کیا کرتے تھے، یعنی ان کو تبلیغ کرنے سے پہلے ان کا بیک گراؤنڈ معلوم کرتے کہ یہ کس علاقے کے لوگ ہیں، تاکہ اس علاقے کے مخصوص مسائل کے مطابق ان کو تعلیم دے سکیں. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ربیعہ کے لوگ ہیں. آپ نے ان کو مرحبا کہا، اور پھر یہ جو لفظ ہے غیر خزایا ولا ندامہ، یہ ویلکم میں مزید یعنی مبالغہ ہے، کہ ایک تو اتنا ہی کہہ دینا ویلکم کرنا کہ مرحبا مرحبا، لیکن مرحبا کے ساتھ جب غیر خزایا ولا ندامہ کہ تم اطمینان سے آؤ، اللہ تمہیں رسوائی سے بچائے، تمہیں ندامت سے بچائے، تمہیں ہمارے ہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی، تو یہ ایک محاورہ ہے ویلکم کرنے کا، غیر خزایا ولا ندامہ، یعنی اطمینان سے بیٹھو. تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر حائل ہے، اور مضر جو ہے وہ ہمیں آنے سے روکتے ہیں، ہم سے جنگ کرتے ہیں، اس لیے ہم صرف شہر الحرام میں آپ کے پاس آتے ہیں، اور شہر الحرام آپ کو معلوم ہے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور اس کے علاوہ رجب، چار مہینے. اس میں عربوں کے ہاں جنگ بین ہو جاتی تھی، کوئی دشمن پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے جب امن ہو جاتا ہے تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ ہمیں ایک ایسی واضح بات بتا دیں کہ جس کو کر کے ہم جنت میں پہنچ سکیں، تاکہ ہم اسے جا کے بھی بتائیں وندخل به الجنہ، اور ہم اپنی اصل منزل کو پا سکیں. اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ڈرنکس کے بارے میں پوچھا، اشربا ڈرنکس، تو آپ نے چار باتیں انہیں بتائیں اور چار سے ان کو روکا، چار کا حکم دیا، چار سے منع فرمایا. چار کیا بتائیں؟ نمبر ایک ایمان کے بارے میں بتایا، اور پھر صرف اتنا نہیں کہا کہ ایمان لے آؤ، بلکہ کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. پھر آپ نے ایمان کی وضاحت کی، شہادت لا الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان، ٹھیک، مل ایمان باللہ کے جواب میں یہ چار چیزیں آ رہی ہیں آگے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اقامت الصلاۃ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایتاء الزکاۃ بھی ایمان کا حصہ ہے، صیام رمضان بھی ایمان کا حصہ ہے، وَأَن تُعْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسِ، اور یہ کہ جب کوئی مال غنیمت تم کو حاصل ہو جہاد کے بعد تو امیر کو پانچواں حصہ لوٹاؤ، اس میں سے پانچواں حصہ امیر وقت کا ہوگا، کس لیے؟ تاکہ وہ مصالح عامہ کے کاموں پر اس کو خرچ کر سکے، یعنی باقی تو فوج میں تقسیم ہو جائے گا، صرف جو ہے اس کا جو قرآن پاک میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے کہ وہ اس کو دے دو۔ اس سے امام بخاری نے باب باندھا کہ یہ جو خمس کا ادا کرنا ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایمان اس کا بھی تقاضا کرتا ہے، یعنی ایمان کا دائرہ یوں بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، تو وہ کون کون سی شاخیں ہیں؟ ان میں سے کچھ کا ذکر کیا گیا، اور ادائے خمس بھی ایمان میں سے ہے، یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا، روزہ، حج سب کچھ کرتا ہے لیکن خمس نہیں ادا کرتا تو گویا اس کا ایمان ادھورا ہے۔ پھر آپ نے ان کو چار چیزوں سے روکا، چار چیزوں سے، وہ کون سی تھی؟ ان میں سے ایک ہے ہنتم۔ ہنتم کہتے ہیں ایک گھڑے کو جو مٹی، بالوں اور خون کو ملا کے گوند کے بنایا جاتا تھا، یعنی ایک مٹکا کہہ لیں آپ، جس میں وہ لوگ شراب تیار کرتے تھے۔ پھر تو ہنتم بول کے دراصل وہ خاص شراب مراد لی گئی جو اس کے اندر بنائی جاتی اور اس علاقے میں خصوصاً بنتی ہوگی، اس لیے آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ بد دبا، دبا جو ہے یہ کدو کو بولتے ہیں، تو یہ جو بڑا پمپکن ہوتا ہے، نکال کے اس کے اندر سے سب کچھ اسے خشک کر کے اس کے اندر بھی شراب بنائی جاتی تھی، یعنی وہ کدو جب خشک ہو جاتا تو اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ ایک برتن کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس میں شراب جو بنائی جاتی، اس کے پینے سے بھی منع کیا۔ ون نقیر، نقیر نقرہ سے مطلب ہے کھودنا، یہ کھجور کے تنے کو کاٹ کے اسے اندر سے کھود کے اور اس کے اندر سوراخ بنا کے اس کے اندر شراب تیار کی جاتی تھی، برتن کی شکل دے دیتے، یعنی کھجور کا تنا یا جیسے ایک موٹی لکڑی ہوتی ہے، اسے ساری اندر سے کرید لیا جائے، کھود لیا جائے اور اس کا سارا پلپ نکال کے پھر اسے سکھا لیا جائے تو وہ ایک برتن کی شکل اختیار کر لیتی اسے۔ اور پھر المزفت، روغنی برتن، یا آپ نے مزفت کی جگہ مقیر کہا، اور مقیر کا بھی یہی معنی ہے کہ ایسا برتن جس کے اوپر پینٹ کیا ہوا ہو، اور کس قسم کا پینٹ؟ عموماً اس سے رنگا جاتا تھا کشتیوں وغیرہ کو اور برتنوں کو، تو منع فرمایا گیا کہ اس کے اندر بھی تم مت پیو، یعنی شراب تیار کر کے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا احفظوهن، ان باتوں کو یاد کر لو، یہ جو آپ کو بتائی گئی ہیں، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور صرف خود نہ ان کو یاد کرو بلکہ واپس جا کر اپنے قبیلے میں اپنے پیچھے والوں کو بھی بتاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ علم صرف خود سیکھنے کا نام نہیں بلکہ اس کو سکھانا بھی اسی میں شامل ہے۔ باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ، باب اس بارے میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے یا حسبہ پر ہے۔ حسبہ جو ہے ہے سین بے، اس کا روٹ ہے، حسبہ کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، شمار کرنا، یعنی انسان جو کچھ گمان کرتا ہے، جیسا سوچتا ہے ویسا ہی اس کے عمل کی جزا ہوگی۔ حسبہ کا ایک معنی گمان، اور گمان سے اعمال کے بارے میں جو انسان کی سوچ ہوتی ہے، نیت مراد ہے۔ حسبہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے شمار کرنا، گننا، حساب بھی اسی سے ہے۔ تو حسبہ کیا ہے؟ کہ جب انسان اپنا کوئی عمل کرے اس کو ذرا شمار بھی کرے، اس کا ذرا جائزہ بھی لے، اپنا احتساب بھی کرے کہ میں نے یہ کام کس کے لیے کیا۔ مثلا اینڈ آف دا ڈے انسان سوچے آج اتنے کام میں نے کیے، اتنے اللہ کے لیے تھے اور اتنے لوگوں کو دکھانے کے لیے، مثال کے طور پر۔ اور حسبہ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے جزا چاہنے کے لیے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے سوچا ہوگا، جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ فدخل فیہ الایمان والوضوء، تو اسی میں داخل ہو گیا ایمان بھی اور وضو بھی، والصلاۃ اور نماز بھی، والزکاۃ اور زکات بھی، والحج اور حج، والصوم اور روزے، والاحکام اور احکامات، یعنی جیسے نکاح، طلاق اور بیع و شراء وغیرہ کے احکامات ہیں۔ و اور، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، قل کہہ دیجئے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلن ہر ایک، یا عملو عمل کرتا ہے، علا شاکلت ہی اپنے اپنے طریقے پر، اور شاکلہ کا معنی یہاں انہوں نے کیا کیا، علا نیت ہی، یعنی اپنی نیت کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق۔ ونفقت الرجلی، اور خرچ کرنا کسی شخص کا، علا اہلی ہی، اپنے گھر والوں پر، یحتسبہا، وہ اس کو اجر آخرت کی نیت سے کرتا ہے، خالص نیت سے کرتا ہے، ثواب کا کام سمجھتا ہے اس کو، یحتسبہا ثواب سمجھ کے کرتا ہے اس کو، صدقۃن وہ بھی صدقہ ہے. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے. یہ ایک اور حدیث کی یہاں چھوٹی سی کوٹیشن دی گئی جو وضاحت طلب ہے. اس باب میں کیا بتایا گیا ہے کہ نیت بھی ایمان کا حصہ ہے، اور نیت میں کیا کچھ داخل ہو جاتا ہے، یعنی نیت ان تمام امور کو شامل ہے جیسے ایمان، وضو، نماز اور معاملات وغیرہ. اور پھر اس آیت کو بھی بمانا نیت لیا گیا کہ ہر شخص اپنے طریقے پہ اپنی نیت کے مطابق کام کرتا ہے، یعنی اس کو وہی ملے گا جو اس نے سوچا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک بات خصوصاً یہاں جو ایڈ کی گئی کہ نفقت الرجل، کسی شخص کا خرچ کرنا علی اہلہ، اپنے گھر والوں پر بھی. مثلاً شوہر کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے. اب اگر شوہر خرچ کر رہا ہے تو وہ اپنا ایک فرض ادا کر رہا ہے، لیکن اس فرض کے ادا کرنے میں اگر وہ نیت یہ کر لیتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، وہ اپنے بیوی بچوں پہ کوئی احسان نہیں جتاتا یا خرچ کر کے انہیں تکلیف نہیں دیتا جیسے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ اس کا کیا شمار ہوگا؟ فرض ادا کرنا بھی صدقۃن، اس کے حق میں صدقہ لکھا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاد اور نیت باقی ہے. یہ کس موقع پہ؟ یعنی ہجرت اب نہیں رہی. ہجرت، وہ اصل ہجرت جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف تھی، وہ تو اب نہیں رہی. لیکن اب کن چیزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے؟ نیت کے ساتھ کیے ہوئے ہر عمل کا، اور جہاد ان تمام امور میں سب سے بڑی چیز ہے. یعنی قیامت تک یہ چیزیں انسان کو فائدہ دیں گی، قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا مالك ان يحيى بن سعيد ان محمد بن ابراهيم ان القمة بن وقاص ان عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنية. پچھلی حدیث میں نیات کا لفظ تھا، یہاں پر سنگولر ہے نیتی. ولكل امرئ ما نوى. وہاں آپ نے دیکھا کہ وہ سند مختلف تھی، یہ سند دوسری ہے. ایک سند کے ساتھ جو نص ہے اس میں نیات ہے، اور اس سند کے ساتھ نیت ہے صرف. ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبه قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل، جب خرچ کرتا ہے کوئی شخص، الا اہلہ، اپنے گھر والوں پر، یعنی اپنی بیوی کے اوپر، بیوی بچوں پر، اہل سے مراد دونوں ہوتے ہیں، یحتسبہا، اس پر نیت رکھتا ہے اجر کی، اللہ کی رضا کی، یعنی یرید بہا وجہ اللہ. یحتسبہا کا معنی فہو لہ صدقہ، تو یہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا. یعنی کھلا گھر والوں کو رہا ہے، لیکن یہ مال بھی اس کا نکالنا اپنی جیب سے ایسا ہی ہے جیسے کوئی صدقہ کرنا. حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انك، بے شک تو، لن، ہرگز نہیں، تنفق، خرچ کرے گا، نفقتن، کوئی خرچ کرنے کی چیز، تب تغی، تو چاہے گا، بہا، ساتھ اس کے، وجہ اللہ، اللہ کی رضا، الا، مگر، اجرتا، تو اجر دیا جائے گا، علیہا، اس پر، حتی، یہاں تک کہ، ما جو، تجعلو، تو ڈالتا ہے یا رکھتا ہے، فی، میں، فی، مو، امرأتکا، اپنی بیوی کے. یعنی یقیناً جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی روپیہ، کسی بھی کام میں، اگر تم اسے خرچ کرتے وقت اللہ کی رضا کو ذہن میں رکھو گے، تو خواہ وہ روپیہ کہیں پر بھی خرچ ہو، تمہیں اس کا اجر اور ثواب مل جائے گا. پھر مثال دے کے فرمایا کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ شمار ہوگا، حالانکہ وہ تو اپنے گھر میں ہی دیا جا رہا ہے، لیکن اس پر بھی اجر ہے. تو گویا مراد اس سے کیا ہے؟ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ ہر کام کرتے وقت انسان اس کوشش کا صلہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ سے چاہے، خواہ وہ اپنے قریب ترین انسان کے ساتھ ہی احسان کرنا کیوں نہ ہو، خواہ وہ اپنا فرض ادا کرنا ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان اس فرض کو ادا کر کے کسی کو اذیت نہیں دیتا، کسی پر احسان نہیں جتاتا، تو وہ فرض ادا کرنا بھی اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم صدقہ صرف اس کو سمجھتے ہیں جو کالے بکرے کا ہو یا پھر جو غریبوں کو جا کے دیا جائے، اور وہ مال جو ہم گھر میں خرچ کرتے ہیں اس کو کبھی ہم ثواب کا سبب نہیں سمجھتے، جبکہ انسان اگر خوش دلی کے ساتھ اور اپنے فرض کی ادائیگی کے احساس کے ساتھ اسے کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دین نصیحت ہے، خیرخواہی کا نام ہے، للہ اللہ کے لیے، ولی رسول ہی اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین مسلمانوں کے ائمہ کے لیے یعنی لیڈرز کے لیے، و عامتہم اور ان کے عوام کے لیے، وقولہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا جب نصحوا انہوں نے خیرخواہی کی، للہ اللہ تعالیٰ کی، و رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دین سراسر بھلائی کا نام ہے، دین سراسر دوسروں کی خیرخواہی کا نام ہے، دین انسان کے اندر منفی نہیں مثبت جذبات کو پیدا کرتا ہے کہ جس میں انسان اس کائنات کی طرف ایک رحمت کی نظر ڈالتا ہے، ایک ظالم کی نظر نہیں۔ اب اس میں کیا ہے، خیرخواہی کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہماری خیرخواہی کے محتاج نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، ولی رسول ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی جائے۔ ائمت المسلمین کی خیرخواہی کیا ہے کہ معروف اور بھلے کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے، جہاں وہ غلط کریں وہاں ان کو غلطی کا احساس دلایا جائے، اور عامتہم عوام یعنی تمام لوگ مراد ہیں اس سے، کہ ہر شخص دوسرے انسان کی طرف سے خیرخواہی کا محتاج ہے، اور ہماری خیرخواہی صرف چند مخصوص افراد کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں سب کا بھلا سوچنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اس سے پہلے بھی ایک حدیث گزری ہے اور اس موقع پر پیدا ہوا، وہ کیا تھا کہ ایک شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ اب اس پہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو جس کو ہم جانتے بھی نہیں، اور ایک شخص ہے جو ہمارا اپنا بچہ ہے، تو قدرتی بات ہے کہ ہم اپنے بچے کو پریفر کریں گے اور اس کو وہ حیثیت نہیں دیں گے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے لیے زیادہ اچھائی چاہی اور دوسرے کے لیے نہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے حقوق میں درجے رکھے ہیں، والدین کا اپنا درجہ ہے، اولاد کا اپنا درجہ ہے، اقرباء کا اپنا درجہ ہے، اور عام مسلمانوں کا اپنا درجہ ہے، پھر دین کے خاطر کی جانے والی دوستی کا اپنا درجہ ہے، جس طرح صحابہ کرام میں آپ دیکھتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو درجے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، مثال کے طور پر اب وراثت کا قانون جو ہمیں دیا گیا، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جب وراثت تقسیم ہونے لگے تو ساری دنیا کو بانٹ دی جائے؟ نہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے حصے اور حق رکھے ہیں، اس عام بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی انسان کسی بھی ذی روح کے لیے برا نہ سوچے، اس کے ساتھ ظلم و ستم نہ ڈھائے، اس پر زیادتی نہ کرے، اس کا حق نہ مارے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ذی کبد رطب، ہر تر جگر رکھنے والے کے لیے انسان خیر خواہی کرے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے، کہ جس طرح اپنی تکلیف کا ہم کو احساس ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے کی تکلیف کا بھی ہمارے دل میں احساس ہو۔ اگر ہم اپنی بھوک محسوس کرتے تو دوسرے کی بھوک بھی محسوس کریں، اگر اپنے لیے ایک بھلائی چاہتے ہیں، اچھا مستقبل چاہتے ہیں، تو یہ نہیں کہ دوسرے کا حق مار کے اپنے لیے وہ چیزیں اختیار کر لیں، یعنی دوسروں کو بھی ان کا ڈیو ریسپیکٹ اور حق اور جو ان کے حصے میں آتا ہے وہ دیں، لیکن اس میں درجات لازمی طور پر ہوں گے، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے فالاقرب الاقرب، کہ جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ ہی قریب ہے، اس کا حق دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہاں بھی جب ہم خیرخواہی کی بات کریں گے عامتہم، تو اس میں پھر درجات خود بخود آ جائیں گے، کہ ایک وہ شخص ہے جو آپ کے والدین کا درجہ رکھتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اقرباء کا درجہ رکھتا ہے، تیسرا وہ ہے جو مسلمان ہے، چوتھا وہ ہے جو غیر مسلم ہے، پانچواں وہ ہے جو آپ کا دشمن ہے۔ تو اب خود بخود کیٹیگریز تو بن گئی، لیکن سب کے لیے بھلائی یعنی اس کے حق اور درجے اور اس کے مقام کے مطابق جو جو اس کی ضرورت ہے، اس ضرورت پر اگر ہم موجود ہیں تو اس کو پورا کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر سارے شہر میں گندگی پھیلی ہوئی ہے، تو ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ جو اپنے گھر کے اندر ہے یا گھر کے آس پاس ہے، پہلے اس کو صاف کریں۔ اور ہر شخص اگر یہ ترتیب اختیار کرے تو سارا شہر صاف ہو سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنا گھر گندا چھوڑ کے ہم دوسرے شہر میں جا کے یا دوسرے محلے میں جا کے صفائی شروع کر دیں. تو یہ ترتیب کو قائم رکھنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. پھر اس کے بعد آگے حدیث ہے, حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن اسماعیل قال حدثنی قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ قال بایعت. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بیعت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یا آپ کے ساتھ, کس چیز پر؟ الا اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنے پر, و ایتاء الزکاۃ اور زکات ادا کرنے پر, والنصح لکل مسلم اور خیرخواہی ہر مسلمان کی. اور اس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں جس میں آپ نے سلام کا حکم دیا کہ سلام کرو کس کو؟ ہر اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو اور اس کو بھی جس کو تم نہیں پہچانتے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زیاد بن علاقة قال سمعت جریر بن عبد اللہ یقول یوم مات المغیرة بن شعبۃ. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس دن فوت ہوئے مغیرہ بن شعبہ, یہ صحابہ میں سے ہیں اور یہ امیر معاویہ کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا, انہوں نے مرتے وقت یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں روایت, جریر بن عبداللہ ان کو اپنا نائب مقرر کر دیا. جریر بن عبداللہ جو یہ واقعہ روایت کر رہے ہیں وہ کیا تھے؟ مغیرہ کے وفات کے بعد ان کے نائب. جس دن مغیرہ فوت ہوئے تو کیا ہوا؟ قاما, وہ کھڑے ہوئے. کون؟ جریر. فحمد اللہ, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, انہیں خطبہ دیا. واثنا علیہ اور اس کی ثنا کی. وقال اور کہا, علیکم اے لوگو تم پر لازم ہے, باتقاء اللہ اللہ کا تقوی, وحدہ لا شریک لہ, والوقار اور لازم ہے وقار, والسکینت اور اطمینان, حتی اس وقت تک, یأتیکم کہ آ جائے تمہارے پاس امیر, کوئی امیر یعنی تمہارا امیر یا گورنر تو فوت ہو گیا ہے اور انہوں نے مجھے عارضی طور پر تمہارا ذمہ دار بنایا, لہذا اے لوگو تم نئے امیر کے آنے تک باہم فساد یا اختلاف کا شکار نہ ہو, وقار اور سکینت اختیار کرو. کیونکہ کوفہ کے لوگ جو تھے وہ بہت جذباتی قسم کے تھے اور ان کو کنٹرول کرنا مشکل تھا. اور یہ نیا امیر پھر کون آیا؟ زیاد. فانما یاتیکم الان, کیونکہ وہ آنے ہی والا ہے تمہارے پاس ابھی, یعنی آ ہی جائے گا. ثم قال, پھر کہا, استعفو معافی طلب کرو یعنی بخشش مانگو, لامیرکم اپنے امیر کے لیے یعنی جو فوت ہو گیا ہے اس کے لیے تم توبہ استغفار کی دعا کرو. فانه کان, کیونکہ وہ تھا, یحب العفو, عفو کو بہت پسند کرتا, یعنی معافی مانگنے کو بہت پسند کرتا تھا, اس کے مرنے کے بعد تم کیا کرو؟ اس کے لیے معافی مانگو. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کیا حدیث ہے, یہ کیا بات ہو رہی ہے, اور باپ تو کچھ اور تھا, نصیحت اور یہ کیا ہو گیا؟ ہاں, یہ مرنے والے کے لیے خیر خواہی کی جا رہی ہے, یعنی اس کی عملی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ الدین و النصیحہ, سب کے لیے خیر خواہی. مثلاً کیسے؟ ائمت المسلمین کے لیے کیسے؟ کہ وہ زندہ ہو تو ان کی بات مانی جائے حق میں, اور مر جائیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرائی جائے. یہاں پر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے, جس طرح جریر بن عبداللہ نے مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ کیا تھا ان کی وفات کے وقت. ثم قال, پھر فرمایا, اما بعد, فانی, پس بے شک میں, اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یعنی اپنا واقعہ اب جریر بیان کرتے ہیں. قلت, میں نے کہا, ابایعک, میں بیعت کرتا ہوں آپ سے, علی الاسلام, اسلام پر. یہ کون سی بیعت ہے؟ کل میں نے بیعت کی قسمیں بتائی تھی, یہ بیعت اسلام ہے. فشرط علی, تو آپ نے مجھ پر کچھ شرائط عائد کر دی. جب میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے کچھ شرائط عائد کی, وہ کیا تھی؟ والنصح لکل مسلم, کہ ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنا ہے. اور یہ خیرخواہی جو جریر مغیرہ کے فوت ہونے پہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ دراصل اسی نصیحت کا عملی مظاہرہ ہے. فبایعته علی ھذا, تو میں نے بیعت کر لی آپ کے ساتھ اس بات پر. ورب ھذا المسجد, اور اس مسجد کے مالک کی قسم, و قسم کے معنوں میں ہے, رب مالک, یعنی مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. انی لناصح لکم، یعنی اللہ گواہ ہے کہ میں تمہیں خیرخواہی کی بات کہہ رہا ہوں.
ثم استغفر ونزل، پھر استغفار کیا
اور پھر جریر بن عبداللہ یہ چند خیرخواہی کی باتیں کرنے کے بعد ممبر سے اتر پڑے. یہ کتاب الایمان کی آخری حدیث ہے اور اس کے بعد کتاب العلم شروع ہو رہا ہے. کیا مناسبت ہے اس میں، کیا تعلق ہے؟ یہ حدیث پہلے بھی لا سکتے تھے، اینڈ میں کیوں لائے اور کتاب العلم سے پہلے کیوں لائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جریر نے مغیرہ کی خیرخواہی کی اور وہ ان کے امیر تھے، اسی طرح لوگوں میں تمہاری خیرخواہی کر رہا ہوں اور تمہیں ایک علم کی راہ دکھا رہا ہوں، اور پھر وہ آگے کتاب العلم شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جریر کا یہ قول کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی تھی اور آپ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، تو وہ علم اگر جریر کو نہ ہوتا تو جریر یہ خیرخواہی نہ کر سکتے. یعنی خیرخواہی کرنے کے لیے بھی انسان کو خیرخواہی کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور طریقے جاننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. لہذا اب کتاب العلم شروع ہو رہا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتاب الایمان کے فوراً بعد کتاب العلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان ہم سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے، اور عمل ممکن نہیں جب تک علم نہ ہو. لہذا جب انسان ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کرے. سوال ہے کہ حدیث 39 میں ذکر ہے کہ ایک شخص جب آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو قبلہ چینج ہو گیا اور تمام لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز کے دوران ہی اپنا رخ پھیر لیا. پھر جب ایک شخص جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا ایک اور مسجد والوں پر سے گزرا جب وہ رکوع میں تھے اور بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، انہیں بتایا کہ اس نے کعبے کی طرف منہ کر کے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور یہ سنتے ہی لوگ نماز میں کعبے کی طرف پھر گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یوں اپنا قبلہ بدلتے ہوئے صحابہ کو اس بات کے کنفرم کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوئی؟ کیا واقعی حضور نے یہ بات کہی ہے؟ حضور کی پریزنس کے بغیر یوں تحقیق کیے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے لیا؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی تحویل سے پہلے ہی اس بات کا ذکر یا خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو یہ معلوم بھی تھا کہ آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہی ہوگا. یعنی یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہمارا قبلہ وہ ہو جائے گا، اور اسی لیے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار پھرنا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی قبلے کی خاطر بار بار آپ کی نگاہوں کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. فلاں ولی انا کا قبلہ تم ترداہ، ان قریب ہم ایسا کر دیں گے کہ وہ قبلہ آپ کو دے دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے. اس سے ذہنی طور پر سب صحابہ کرام تیار تھے کہ ایسا ہونے والا ہے. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام میں جھوٹ نام کی چیز نہ تھی. جاہلیت کے دور میں بھی جھوٹ کو وہ لوگ برا سمجھا کرتے تھے. جہاں ان میں بڑی خرابیاں تھیں وہاں کچھ بڑی خوبیاں بھی تھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا. تو صحابہ کرام ہو سکتا ہے کہ ان کی آواز پہچان گئے ہوں کہ یہ فلاں ہم کو کہہ رہا ہے اور وہ شخص قابل اعتبار ہے، اس لیے انہوں نے وہ جس چیز کے انتظار میں تھے اس کی آواز کسی کے بھی منہ سے سن کر فوراً اپنا رخ تبدیل کر لیا. تحویل قبلہ کے حکم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور لوگوں کا گھوم جانا سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح گھومے. تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کعبہ سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پر، آپ یوں سمجھے کہ جیسے کعبہ اس طرف ہو اور بیت المقدس دائیں طرف، تو وہ سب لوگ دائیں طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو سب سے پہلے آپ اپنی جگہ سے ہٹ کر گھوم کر صفوں سے بالکل پچھلی صف کی طرف آ گئے اور اس کا منہ دوسری طرف کر دیا. یعنی اپنا منہ بالکل اس طرف کر دیا جس طرف آپ کی پیٹھ تھی، اور جو لوگ صفوں میں کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ اسی طرح پلٹ گئے، گویا سب سے پچھلی صف سب سے اگلی صف بن گئی اور سب سے اگلی صف سب سے پچھلی بن گئی. تو اس طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے لیکن باقی لوگ نہیں چلے. اب یہ کسی روایت میں نہیں ملتا کہ اس نماز میں عورتیں تھیں یا نہیں، لیکن اگر فرض کر لیں کہ عورتیں تھیں تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ عورتیں لا محالہ طور پر پھر ان اگلی صفوں سے نکل کر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی طرف آئے اور وہ گھوم کر پیچھے چلی گئی ہوں گی، لیکن اس دوران نہ کوئی بولا، نہ کسی نے نماز توڑی اور نہ ہی کوئی ہلچل مچی جس طرح ہمارے ہاں ہر دوسری چیز میں ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سوال ہے کہ حدیث 16 میں مرہ علی رجل من انصار اور حدیث 30 میں مرہ علی اہل مسجد، اور ایک جگہ مرہ بے آیا ہے، سب کا ترجمہ کے برابر سے یا کے پاس سے ہوا، کیا مرہ الا اور مرہ بے سے فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا، اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ اس کے قریب سے یا اس کے اوپر سے، اور الا یہاں بمانا ہے اس کے پاس سے۔ حدیث 42 میں ہشام لفظ آیا، جبکہ ہمارے اکثر ہشام کا تلفظ پایا جاتا ہے، کیا یہ غلط العام ہے؟ جی ہاں، ہشام غلط العام ہے، اصل اس کا تلفظ ہشام ہی ہے اور اس کا معنی ہے سخاوت۔ ایک سوال ہے کہ ایمان کا یہی حال رہتا ہے کہ وہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے زور کو پہنچ جائے، حتی یتیما کے الفاظ ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان ایمان میں نیا نیا داخل ہوتا ہے تو اس کے اعمال سٹیبل نہیں ہوتے، ڈاواں ڈول ہوتا رہتا ہے، یعنی پختگی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ پھر ایک ایسا لیول آ جاتا ہے انسان کا کہ جہاں پر وہ ایمان کے ایک بڑے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ یتیما کا مطلب ہوتا ہے وہ درجہ جس پر پہنچ کر انسان کے لیے برائی کرنا مشکل ہو جائے اور نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن اگر نیکی کرنا مشکل ہو رہا ہے اور برائی کرنا آسان لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا بھی بہت ہی نچلا درجہ ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایسا شخص بے ایمان ہے، ایمان تو ہے لیکن نچلے درجے پہ ہے۔ اگر مرد جنازے کے پیچھے جاتا ہے اور اس کو 2 قراءت کا ثواب ملتا ہے، لیکن عورتیں کیا کسی طرح مردوں کے ساتھ ان کے برابر ثواب حاصل کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، آپ دیکھیں کہ جس گھر میں جنازہ ہوتا ہے اس میں صرف کام یہی نہیں ہوتا کہ مردے کو جا کے دفنا دیا جائے، اس گھر میں پیچھے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ جنازہ تو مرد آپ کو پتا ہے کہ آخری وقت میں آ کے اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے جتنے انتظام کرنے وہ عورتیں ہی کرتی ہیں، نہلانے میں عورتیں شامل ہوتی ہیں، میت جب اٹھا لی جاتی ہے تو پیچھے گھر کے کتنے کام ہوتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور بغیر کسی پہ احسان جتائے وہ سارے کام کر رہی ہیں تو وہ بھی مردوں کے ثواب میں شریک ہے۔ حدیث نمبر 48 میں نہ تو حضور کا کوئی قول بیان کیا گیا، نہ فعل، نہ حضور کی کوئی اپروول، پھر اسے حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے حالات تو ہیں نا، آپ کو یاد ہے تو پہلے دن میں نے حدیث کی تعریف میں یہ بتایا تھا کہ آپ کے اقوال، افعال اور حالات بھی حدیث میں شمار ہوتے ہیں۔ حدیث کے ان الفاظ کو ایکسپلین کر دیں، جو شخص شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو بادشاہ کی چراگاہ میں آس پاس چرا رہا ہے اپنے جانوروں کو، قریب ہے کہ جانور اندر منہ مار دے۔ مراد یہ ہے کہ جیسے وہ حدیث تھی کہ حلال بالکل واضح اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ واضح لائن نہیں کھینچی گئی، ان چیزوں کو وسط کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن انسان کسی بھی ایسی شک والی چیز کو اختیار نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کو حرام کے اندر پڑنے کا اندیشہ ہو۔ یعنی آپ آگے بھی پڑھیں گے، جیسے سد ذرائع فقہ میں ایک اصول ہے کہ ایسے دروازے بھی بند کر دو جہاں سے فتنہ یا فساد کا اندیشہ ہو یا کسی حرام میں پڑنے کی۔ مثلاً آپ ذرا تصور میں لائیں کہ ایک شخص کا کھیت ہے اور آپ ایک جانور لے کے اس کھیت کے بنیری پہ یا اس کے کنارے پہ چر رہے ہیں، تو آپ جانور کو کب تک روکیں گے کہ وہ دوسرے کے کھیت میں منہ نہ مارے اور اپنے میں سے ہی کھائے؟ کیونکہ وہ تو جانور ہے۔ انسان کے اندر جو جانور بیٹھا ہوا ہے اس کی خواہشات، اس کو بھی روکنا مشکل ہوتا ہے جب انسان بالکل حرام کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے چل رہا ہوتا ہے، کہ کسی وقت بھی وہ اندر جا سکتا ہے۔ مراد یہ کہ ایسے خطرے والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مشبہات کی کوئی مثال بیان کیجئے، مشبہات کس کو کہتے ہیں؟ مشبہات اور شبہات یعنی وہ چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں۔ مشبہات وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی علت یا حرمت واضح طور پر قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو، یعنی انہیں نہ حرام کہا گیا اور حلال بھی انہیں نہ کہا گیا ہو، یعنی بیچ کا راستہ۔ ایسی چیزوں میں پڑھنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں انسان حرام میں داخل نہ ہو جائے، جس کی مثال چراگاہ سے دی گئی کہ اگر کوئی شخص چراگاہ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو بیچ میں بھی پڑنے کا اندیشہ ہے، پاؤں پھسلنے کا ڈر ہے، تو حرام کے قریب نہیں رہنا چاہیے کہ اس طرف نہ چلے جائیں، بلکہ اس سے جتنا دور ہو سکیں۔ اور اس حدیث میں یہ کہ جو دور ہوگا وہ اپنی عزت بچا لے گا۔ اس میں وہ حدیث جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے، کچھ لوگ ساتھ سے گزرے تو آپ نے انہیں روک کے بتایا کہ یہ میری اہلیہ ہیں میرے ساتھ۔ کیوں بتایا؟ کہ کہیں ان لوگوں کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر عورت کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ اس قسم کی امور، یعنی اس مثال سے آپ کو بات پتہ چل جائے گی کہ ایسی باتیں جو بظاہر حرام نہ ہوں لیکن لوگوں کو شک میں ڈالنے والی ہوں تو ان سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ جو شک والی باتوں سے بچے گا وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لے گا، بچا لے گا۔ عبد القیس کے وفد کو مخصوص برتنوں کا حوالہ دے کر شراب سے کیوں منع کیا گیا؟ یہ اصل میں تفصیل اس لیے بتانا مقصود تھی کہ کہیں سے بھی کوئی گنجائش باقی نہ رہے کہ اس برتن میں تو درست ہے اور اس میں نہیں، اور یعنی اس میں کوئی ہیل و حجت اور علت یا کوئی سبب نہ رہے، یعنی ہر ایک ایک نوع کا بطور خاص ذکر کیا کہ اس میں بھی جائز نہیں، اس میں بھی، یعنی عمومی حکم تو ایک تھا ہی کہ شراب حرام ہے، لیکن عام حکم کے بعد کسی چیز کو خاص طور پر ایک کے بعد ایک پوائنٹ آؤٹ کرنا اس کی مزید تاکید کے لیے تھا۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو جمرہ کی بات ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں تم کو مال دوں گا، تو اس میں میں نے ایک احتمال ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے سیکھنے پر ترجیح دے رہے ہوں جا کے کسی جنگ میں شریک ہو کے، کہ اس میں شہید ہو جائے انسان تو بڑا اجر ہے اور جیت جائے تو بڑا مال ہے۔ تو کیا ایک صحابی ایسی بات سوچ سکتے ہیں یا ایک نیک انسان کہ وہ ایک کام چھوڑ کے دوسرے کی طرف جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ نیت کا فتور نہیں نظر آتا کہ اگر وہ جہاد پہ جانا چاہتے تو وہ بھی ایک بڑا افضل کام تھا۔ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سال کو تین حصوں میں بانٹ رکھا تھا، ایک حصہ علم حاصل کرتے اور ایک حصہ جہاد بھی کرتے تھے۔ تو جہاد کے چونکہ اپنا ایک مرتبہ ہے اور دونوں ہی بڑی چیز ہے، اگر جیت جائے تو بھی، اگر انسان شہید ہو جائے تو بھی۔ تو اب یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ہی جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، کچھ لوگوں کو تو کیا کرنا چاہیے، دین سیکھنے کے لیے ٹک جانا چاہیے اور اس کے بعد انہیں دوسروں کو بھی آگے سکھانا چاہیے۔ تو اس میں ان کی بدنیتی کا کوئی خیال نہیں، لیکن کتاب الحج میں یہ حدیث دوبارہ آئے گی جس میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کو ابو جمرہ نے کوئی خوشخبری سنائی تھی، تو جس وجہ سے وہ ان کو انعام کے طور پر کچھ رقم دینا چاہتے تھے۔ ایک تشریح اس کی یہ بھی کی گئی ہے۔ ہم اپنے اندر یہ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان ہے، اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ اب ہم ایمان کے کون سے درجے پر ہیں؟ یہ اپنے اعمال کو دیکھ کے آپ جائزہ لے لیں۔ سب سے پہلے تو اپنی نمازوں کو دیکھیں، پھر اس کے بعد یہ کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کو دیکھیں، اپنی زبان کے اعمال کو دیکھیں کہ مختلف مواقع پر آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ یہ پہلے بتایا جا چکا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا، وہ بھی ایمان کا۔ تو جتنے بھی اعمال کا یہاں ذکر گزرا ہے ان سب اعمال کو آپ پرکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ نیکی کا کام کتنے شوق سے کرتے ہیں اور برائی سے کتنی نفرت سے دور بھاگتے ہیں۔ ہر شخص خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، انجیل عبرانی زبان میں ہے، تورات اور زبور کن زبانوں میں ہے؟ پہلی بات یہ کہ اس سوال کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی سی انفارمیشن کی خاطر اگر آپ کو تجسس ہوا ہی ہے تو میں بتا دیتی ہوں کہ انجیل کی اصلی زبان عبرانی نہیں تھی، انجیل کی اصلی زبان سریانی تھی۔ عبرانی اور دیگر بے شمار زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، اور مجھے کیمبرج یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا گلوب دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جس میں پوری دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ان میں جتنے ترجمے، اس کو مختلف کلر سے ظاہر کیا گیا تھا اس پر، اور وہ کیمبرج یونیورسٹی کے مین انٹرنس کے ساتھ ہی وہ گلوب رکھا ہوا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیکولر ہونے کے باوجود ان کو اپنے مشن سے کتنا تعلق ہے۔ اس سے ان کے علم کی پہچان ہے کہ ہماری انجیل کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ تورات کی جو زبان تھی وہ عبرانی ہے، اور اب تک جیوز کی زبان جو ہے اپنی ریلیجس لینگویج وہ ہیبرو کو ہی سمجھتے ہیں، عبرانی یا ہیبرو۔ اور زبور جو ہے اس کی اصل زبان کا معلوم نہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کی ہمز ہیں، اور 114 حمد پر مشتمل ہے ہمز۔ اور یہ کون سے ہمز ہیں؟ جب وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور میدانوں میں سے گزرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے گاتے، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ پرندے اور وہ پہاڑ اور چیز سمٹ آتی تھی۔ تو یہ جو زبور ہے یہ کسی ایک کتاب کا نام نہیں، بلکہ وہ بہت ساری پوئمز ہیں، یا حمد آپ اس کو ہمز کہہ سکتے ہیں۔ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے۔ دوسرے ہم لوگ آج کل علم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہی علم یا نصیحت ہم دوسروں کو کرتے ہیں جو نہیں جانتے، تو وہ کبھی برا مانتے ہیں۔ نصیحت کب اور کیسے کرنی چاہیے کہ لوگ برا نہ مانیں؟ آپ دیکھیں کہ نصیحت کرنا جو ہے یا ایک تبلیغ کرنا جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر اور ایک مریض کا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی لوگ بیمار ہیں، گناہوں سے بیمار ہوئے ہوئے ہیں یا غلط کام کر کے پریشان ہیں۔ اب آپ کیا ہیں؟ آپ ان کے معالج ہیں۔ تو معالج کو علاج کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے کہ علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر ہر شخص اٹھ کے آپریشن شروع کر دے تو ظاہر ہے وہ دوسروں کو فائدے کے بجائے نقصان ہی کرے گا۔ تو اس لیے صبر و تحمل کے ساتھ پہلے اچھی طرح جان لیں، سمجھ لیں۔ اور ابھی جیسے پہلے دن میں نے الہدا کی بچیوں کو یہ تلقین کی تھی کہ آپ جب تک پڑھ رہے ہیں صرف آپ کا عمل ہی تبلیغ کے لیے کافی ہے۔ یہ اگلی سٹیج آئے گی کہ جب آپ زبان بھی کھولیں گے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کو پوچھے کچھ تو جو آپ جانتے ہو اتنا بتا دیں، لیکن ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کریں کہ دو لوگ بات کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی پوچھ نہیں رہا، اور آپ یہ جتانے کے لیے کہ جب آپ دین پڑھنے والے ہو گئے ہیں آپ دخل اندازی شروع کر دیں۔ اس طرح کے کاموں سے پرہیز کریں۔ بہترین طرز عمل مومن کا کیا ہے؟ جو شاید آپ نے پیچھے پڑھا ہی ہو کہ اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ حاضر ہے، لیکن اگر اس سے نہیں پوچھا جاتا تو وہ مستغنی ہے، اور جہاں مناسب موقع ہو وہاں کرے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کے مرض کو پہلے سمجھتا ہے، پھر اس کو دوا دیتا ہے. ہم بعض وقت مسئلہ سمجھتے ہی نہیں کہ دوسرا شخص پوچھ کیا رہا ہے یا اس کا پرابلم کیا ہے، اور اس کو ادھر ادھر کی نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں ڈوز دینا، تو یہ چیز جو ہے یہ نقصان دہ ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اب چونکہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے اس لیے تھا تو ریلیونٹ کوسچن، لیکن چونکہ اس لحاظ سے ریلیونٹ تھا کہ آپ جا کے دوسروں کے لیے ایک مصیبت نہ کھڑی کر دیں، تو اس لیے نصیحت کرنا یہاں ضروری تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.